بسم الله الرحمن الرحيم حتى اذا كان بالمنصف منصف کے معنی ہیں دونوں درخت کے درمیان کی جگہ مما بینهما جو ان دونوں درخت کے بالکل وسط میں پڑتی تھی گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کو ادھر سے پکڑ کے لے آئے دوسرے درخت کو ادھر سے پکڑ کر کے لے آئے اور دونوں درخت کے بالکل بیچ والی جو جگہ تھی وہاں دونوں کو حضور نے جمع کر دیا. قال ارشاد فرمایا تم دونوں میرے لیے آپس میں مل جاؤ اللہ کے حکم سے. تم دونوں درخت آپس میں مل جاؤ میرے لیے اللہ کے حکم سے, یعنی تم دونوں آپس میں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ. سو ہوا ایسا کہ دونوں درخت آپس کے اندر مل گئے. جب دونوں آپس میں مل گئے تو کچھ آڑ بن گئے. حضور نے ان کے پیچھے بیٹھ کر کے استنجا فرما لیا. یہ ہے معجزہ. دونوں درختوں کو جانور کی نکیل پکڑ کے لانے کی طرح لائے اور لا کر کے دونوں کو ایک ساتھ کیا اور اس کی آڑ میں حضور نے استنجا فرمایا. فجلست احدث نفسی, یہ راوی کا کلام ہے حضرت جابر کا, کہ میں بیٹھ کر کے اپنے دل کے اندر کچھ بات کر رہا تھا. میرے دل میں بات کر رہا تھا یعنی کہ یہ کتنا عجیب معاملہ ہو گیا. حضرت جابر اس منظر کو دیکھ کر حیران دے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا کہ حضور گئے اور دونوں درختوں کی شاخ پکڑ کے دونوں کو لائے, دونوں کو ملا, یہ کیا معاملہ ہو گیا. وہ حیران دے کر ہے. فہانت منی لفتتن, لفتتن کے معنی آتے ہیں توجہ التفات سے. تو اچانک میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, فہانت قریب, حان یحون قریب ہونے کے معنی کے اندر, اور لفتتن کے معنی متوجہ ہونے کے معنی کے اندر, یعنی فہانت منی لفتتن, یعنی میں ایسا دل میں سوچ رہا تھا کہ کسی اور چیز کی طرف میرا دھیان ہی نہیں تھا, کسی دوسری چیز کی طرف میری توجہ ہی نہیں تھی, ایسا میں اپنے دل کے اندر سوچنے میں مشغول تھا. یعنی کوئی عجیب و غریب واقعہ آدمی دیکھتا ہے تو اس واقعے کو سوچنے میں ایسا محو اور مستغرق ہو جاتا ہے کہ کسی دوسری چیز کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا ہے. تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرا معاملہ ایسا ہو گیا کہ اس درخت والے معجزے کو دیکھ کر کے میں بالکل ایسا کہ کسی چیز کی طرف میرا دھیان ہی نہیں جاتا, بالکل جو ہے میرا دھیان اسی معجزے کی طرف. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آ گئے, یعنی میں اسی سوچ میں مشغول تھا اور حضور درخت کے پیچھے سے فارغ ہو کر کے میرے سامنے تشریف لے آئے, آ گئے اور دونوں درخت الگ ہو کے چلے گئے. دونوں درخت الگ ہو کر کے چلے گئے, یعنی جو دو درخت ملے تھے وہ دونوں اپنی اپنی جگہ کے اوپر چلے گئے اور ہر ایک درخت اپنی ساق پر جا کر کے کھڑے ہو گئے, یعنی جو جہاں تھا وہاں پہنچ گیا. بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جس وقت کے اوپر یہ دونوں ملے تھے تو اس طریقے سے مل گئے تھے جیسے کہ دو درخت ایک ہو گئے ہو, دو درخت ایک ہو گئے ہو, اس طریقے سے دونوں مل گئے تھے. اور اب جب دونوں الگ ہو گئے تو اس طریقے سے ہو گئے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر الگ ہو گئے. جیسے کہ بعض مرتبہ دو درخت ہو جاتے ہیں کہ ایک درخت کے اوپر شاخ پہ جا کے دوسرا درخت, اس طرح ہوتا ہے بعض مرتبہ. تو اس طرح لگتا ہے ایسا تھا کہ دونوں درخت ایک ہو گئے اور حضور کے فارغ ہونے کے بعد دونوں درخت اپنی اپنی جگہ پر الگ ہو گئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بئین معجزہ حضرت جابر نے دیکھا. جی
عبيد رضي الله عنه قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ قال ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات وما اشتكيتها حتى الساعة. رواه البخاري رحمه الله.
یزید ابن ابی عبید کہتے ہیں کہ میں نے مار یا چوٹ لگنے کا نشان حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی کے اوپر دیکھا. تو میں نے پوچھا اے ابو مسلم یہ کیا چوٹ لگی آپ کو, کائی کے نشانات ہے آپ کو؟ تو حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ غزوہ خیبر کے دن مجھے چوٹ لگی تھی, اور ایسی بھاری چوٹ لگی تھی کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اسی بسلمت, سلمہ تو شہید ہو گئے. اتنی بھاری زخم اور چوٹ مجھے لگا تھا کہ لوگ حضور کو جا کے کہنے لگے کہ حضور سلمہ کا تو انتقال ہو گیا. پھر بہرحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میری چوٹ کی جگہ پر حضور نے تین مرتبہ دم فرما دیا, تو آج تک جو ہے مجھے درد نہیں ہوا. یک لخت میں اچھا ہو گیا اور آج تک مجھے درد کا کوئی احساس نہیں ہوا, یعنی وہ میرا زخم ٹھیک ہو گیا, میں شفا یاب ہو گیا. تو حضور کے دم مبارک سے اتنا بھاری زخم ہمیشہ کے لیے مٹ جاوے, یہ ہے معجزہ. حالانکہ وہ زخم اتنا بھاری تھا کہ لوگ یوں بات کر رہے تھے کہ سلمہ کا تو انتقال ہو گیا. دیکھو اس سے معلوم ہوا کہ اس زمانے میں مردوں کے نام بھی سلمت ہوا کرتے تھے. چلو.
وعن انس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم زيد وجعفر وابن رواحة للناس قبل ان ياتيهم خبره فقال اخذ الرايه زيد فاصيب ثم اخذ جعفر فاصيب ثم اخذ ابن رواحة فاصيب وعيناه في الدفاع حتى اخذ الرايه زيد بن سيوف الله يعني خالد بن الوليد حتى فتح الله عليه. رواه البخاري رحمه الله.
یہ جنگ یرموک کا واقعہ ہے جو ہجرت کے آٹھویں سال ہوا. رومیوں سے یہ لڑائی ہوئی تھی عیسائیوں سے. مسلمان 3000 تھے اور عیسائی لوگ 100,000 کی تعداد کے اندر تھے. ایسے جب یہ لشکر روانہ کیا اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ زید ان کے امیر رہیں گے, وہ شہید ہو جائے تو جعفر کو امیر بنا دینا, وہ بھی کام آ جائے تو عبداللہ ابن رواحہ کو امیر بنا دینا. حضور نے خود فرمایا تھا, اس سے یقین تھا ان حضرات کو بھی کہ ہم کام آ جانے والے ہیں اس جنگ کے اندر. بہرحال جس دن یہ یرموک کی جنگ گرم ہوئی اور رومیوں سے زوردار مقابلہ ہو رہا تھا, تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرما, پورے صحابہ جمع ہو گئے اور حضور جو ہے میدان جنگ کی پوری کارگزاری یہاں لوگوں کو سنا رہے. ایسا لگ رہا تھا کہ حضور جو ہے لائیو دیکھ رہے ہیں, یا مدینہ سے بیچ کے تمام فاصلے دور کر دیے گئے اور حضور جنگ کا پورا نقشہ سامنے دیکھ رہے ہیں اور صحابہ کو کارگزاری سنا رہے ہیں. اس موقع کی یہ روایت ہے. نعا کے معنی کسی کے انتقال کی خبر دینا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ حضرت زید شہید ہو گئے, پھر حضرت جعفر شہید ہو گئے, وہی جعفر طیار, پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اس کی خبر حضور نے لوگوں کو دی. قبل ان یاتیہم خبرہم, یعنی باقاعدہ قاصدوں کے ذریعے خبر آنے سے پہلے حضور نے ڈائریکٹ منظر دیکھ کر کے اطلاع دی. یہ ہے معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حالانکہ یہ جنگ یرموک جس جگہ پر ہوا تھا وہ اس وقت جارڈن کے قبضے کے اندر ہے. ملک جو جارڈن ہے اور سعودیہ کی بارڈر کے علاقے کے اندر یہ واقع ہے. مدینہ سے کافی دور فاصلے کے اوپر ہے, تقریباً 800,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا, اتنے فاصلے کے اوپر ہے یہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اطلاع دی کہ دیکھو جھنڈا زید نے لیا, اب وہ شہید ہو گئے. پھر اب جھنڈا اسلام کا جعفر نے لیا, شہید ہو گئے. پھر جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ نے لیا, شہید ہو گئے. حضور یہ کارگزاری سنا رہے ہیں, تظریفانی آنکھ میں سے مسلسل آنسو بہ رہے ہیں کارگزاری سناتے ہوئے, یہاں تک کہ آخر میں ارشاد فرمایا کہ اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لیا. کون؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا. یہ بہادری میں ان کو تشبیہ دی گئی ہے, سیف من سیوف اللہ, یہ تشبیہ دی گئی. ان کی طاقت کا حال یہ لکھتے ہیں کہ تنہا 1000 آدمی کو پچھاڑ دیتے تھے, اور جنگ یرموک کے اندر 8 تلوار انہوں نے توڑی ہے. اب ظاہر ہے پتھر پہ مار کے تھوڑی توڑی تھی, اور 9ویں تلوار کے اوپر پھر جو ہے فاتح بن کر کے آئے. حتی فتح اللہ علیہم, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فتح دی. فتح کے دو مطلب ہے, ایک مطلب یہ ہے کہ حضرت خالد نے بڑی عجیب و غریب تدبیر کی اور مسلمانوں کا پورا لشکر صحیح سلامت بچا کے واپس لے آئے. یہ بھی ہے کہ رومیوں کو کسی درجے میں شکست پہنچائی عیسائیوں کو, یہ جنگ یرموک. جی ابھی بھی صاحب کشف لوگ کہتے ہیں کہ رات میں اس جگہ پر گھوڑے کے دوڑنے کی آوازیں آتی ہیں جہاں یرموک کی جنگ ہوئی تھی. میں گیا ہوں الحمدللہ اس جگہ کے اوپر, تینوں حضرات کے مزار پر بھی عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے حاضری دی ہے. جمعہ کا دن تھا اور یہ حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظ اللہ نے بھی اس چیز کو لکھا ہے. اب تو وہاں سب روڈ بن گئے میدان کے بازو تک کا, پہلے جب یہ روڈ اور آبادی نہیں تھی تو ابھی تک لوگ رات کو گھوڑوں کی ہنہنا کی آوازیں سنتے تھے. دیکھی ہوئی دنیا کی تیسری جلد میں میں نے وہ پوری کارگزاری لکھی ہے, وہاں پڑھ لینا. چلو.
فقال هذا فينا حمي الوطيس ثم قدح صياد فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال انهزموا ورب محمد فوالله ما هو الا رماه بحصيته فما زلت ارى حدهم قليلا وامرهم مدبرا رواه مسلم رحمه الله.
اب یہ واقعات غزوہ حنین کے شروع ہو رہے ہیں جس میں معجزات ہے. یہ شوال سن 8 ہجری میں یہ غزوہ ہوا تھا فتح مکہ کے بعد, چونکہ شوال 8 ہجری رمضان میں مکہ فتح ہوا اور شوال میں حنین فتح ہوا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں حاضر تھا. سو جب مسلمان اور کافروں کی آپس میں مٹ بھیر ہوئی تو مسلمان لوگ جو ہے پٹ پھرا کر کے ادھر ادھر بھاگ گئے. اب سوال یہ ہے کہ مسلمان جو پٹ پھرا کے ادھر ادھر گئے کیا مطلب اس کا؟ تو بعض حضرات نے اس کا مطلب لیا ہے بے خیالی میں. چونکہ قبیلہ حوازن بڑا خطرناک جنگجو قبیلہ, جب مکہ فتح ہوا تو انہوں نے خود آپس میں سمجھ لیا کہ اب عرب میں کوئی بہادر قبیلہ رہا نہیں ان کا مقابلہ کرنے والا, مکہ تک فتح ہو گیا, اب ہمارا ہی نمبر ہے, اسی لیے اپنے اب تیاری کرو ان سے لڑنے کے واسطے. تو یہ لوگ بڑے لڑاکو لوگ تھے, خاص طور پر تیر اندازی میں بڑے ماہر لوگ تھے اور پہاڑی علاقوں میں یہ لوگ آباد تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حنین کی فتح کا ارادہ فرمایا. تو ان لوگوں نے جو ہے مقابلے کی بڑی شاندار تیاری کی تھی. ہر ایک آدمی آیا اپنی بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ, اور ہر لڑنے والا آگے کھڑا ہے, پیچھے بیوی بچے کھڑے, اور پہاڑیوں میں انہوں نے مورچے جھما لیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلے تو یہ پہلا موقع تھا کہ جس میں اتنی بڑی تعداد صحابہ کی تھی. اس سے پہلے کبھی جنگ میں اتنی بڑی تعداد صحابہ کی نہیں تھی, اس لیے کہ تقریباً 10,000 کے اوپر تو فتح مکہ کے لیے مدینہ سے آنے والے صحابہ, پھر فتح مکہ کے بعد جو نئے مسلمان ہوئے وہ صحابہ, تو لقا جن کو کہا جاتا ہے وہ, اسی لیے بہت بڑا لشکر, فتح مکہ سے بھی بڑا لشکر. اسی لیے ان لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا, خاص طور پر نو مسلم جو ابھی ابھی تازہ تازہ ایمان لائے تھے, کہ آج تو ہماری تعداد اتنی بڑی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی غالب آ سکتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی, اس لیے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے پیارے نبی کے پیارے صحابہ ان کا یقین توکل ظاہری تعداد اور ہتھیار پر نہ ہو بلکہ اللہ کی ذات کے اوپر ہو. اسی لیے جیسے یہ لشکر داخل ہوا تو ان حنینی لوگوں نے زوردار تیروں کی بارش کر دی. اذ اعجبتکم کثرتکم, تمہیں تمہاری تعداد بہت اچھی لگتی تھی کہ ہم بہت بڑی تعداد میں, آج تو ہم ہاریں گے نہیں. فلم تغن عنکم شیئا, کچھ کام نہیں آئی تمہاری تعداد. وضاقت علیکم الارض بما رحبت, چاروں طرف سے تیر کی بارش ہو گئی تو زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین, سب لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے, اچانک تیروں کی بارش ہو گئی اسی لیے میدان چھوڑ کے ادھر ادھر جانے لگے. بعض حضرات نے اس کا مطلب محتاط انداز میں یوں بیان کیا کہ جو مختلف ٹولیوں میں لوگ چل رہے تھے, مقدمہ, میمنہ, میسرا, ساقہ, قلب, مختلف شکلوں میں, تو وہ سب سمٹ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. گویا ان کا مدبرین, یہ مدبرین تھا, الا متحرف لقتال او متحیزا الى فئه, اس کا مصداق تھا, یعنی جنگی پینترے کے طور پر یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے یا کسی کمک یا جماعت کی مدد کے لیے پیچھے آ گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. بہرحال قرآن اور حدیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر ذرا معاملہ ادھر ادھر ہوا, صحابہ میں تھوڑی بہت بھگدڑ مچ گئی اچانک حملے کی وجہ سے. پھر کیا ہوا, ولل مسلمین مدبرین, ولل مسلمون مدبرین, فتفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرقد بغلته قبل الکفار, حضور اپنے خچر کو کافروں کی طرف ایڑ مار کے آگے چلا رہے ہیں, یعنی صحابہ کا مجمع سب ادھر ادھر ہو رہا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت دیکھو, حضور کی بہادری دیکھو, حضور کی ہمت دیکھو, آپ اپنے خچر کو ایڑ مار کے دشمنوں کی طرف آگے بڑھا رہے ہیں. یہ ہے شجاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ جو خچر تھا آپ کا, اس کا نام دلدل تھا, اور فروا ابن نغاثہ نام کے ایک مشرک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دلدل خچر ہدیے میں دیا تھا. اس سے بہت سے حضرات نے استدلال کیا ہے مشرکین کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے, لیکن بعض موقع پر حضور نے رد بھی فرمایا ہے. دونوں کے درمیان میں تطبیق یہ دی جاتی ہے کہ امیر موقع محل کی مناسبت سے فیصلہ کرے, اگر ان کا ہدیہ قبول کرنے کے اندر دین کے معاملے میں کوئی مداہنت نہ ہوتی ہو تو قبول کر لینے کا, اور اگر مداہنت کرنی پڑتی ہے کہ ہدیہ بشکل رشوت ہے, رشوت بشکل ہدیہ ہے, تو پھر احتیاط کرنا چاہیے. بہرحال یہ خچر وہ مشرک کا حضور کو دیا ہوا تھا. اب اس خچر کی لگام حضرت عباس نے پکڑ رکھی تھی, چچا عباس نے حضور کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی. کیوں؟ اکفہا, میں روک رہا تھا ارادت اللہ تسرع, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے کافروں میں کہیں گھس نہ جاوے, کہ حضور پورے جوش میں کافروں کی طرف تیزی سے نہ چلے جاوے. اسی لیے چچا عباس جو ہے کھچر کی لگام کو تھامے ہوئے کہ ذرا آہستہ دیکھ کر کے, موقع دیکھ کر کے آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے اس طریقے سے. اور ابو سفیان ابن الحارث رکاب پکڑے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, رکاب جس پر بیٹھ کر پاؤں لٹکاتے, وہ ابو سفیان. ابو سفیان اسی وقت ایمان لائے, فتح مکہ کے وقت حضور کے خسر ابا, اور چچا عباس تو اس سے پہلے ایمان لے آئے تھے, لیکن ابو سفیان عین اسی فتح مکہ پر ایمان لائے. اب دیکھو کتنی بڑی بات, دو اکابر حضور, ایک جو ہے لگام پکڑے ہوئے, ایک رکاب پکڑے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب بعض روایت میں الٹا بھی ہے کہ چچا عباس نے رکاب پکڑا تھا اور ابو سفیان نے لگام پکڑی تھی. تو شرع یوں کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے باری باری کا معاملہ ہو, کہ کبھی ابو سفیان لگام پکڑے, چچا عباس رکاب پکڑے, کبھی چچا عباس رکاب پکڑے اور ابو سفیان جو ہے لگام پکڑے, باری باری ہو رہا تھا. اور بعض حضرات نے یوں مطلب بیان کیا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ دونوں کو مل کر کے حضور کے دلدل مبارک کی جو ہے لگام پکڑنی پڑی, دونوں کو مل کر کے یہ کام انجام دینا پڑا. تو اس طریقے سے یہ دونوں, اور دونوں بہادر عرب کے بڑے, حضرت ابو سفیان بھی اور چچا عباس بھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا عباس کو کہا, اے عباس, کیکڑ کے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کو آواز لگاؤ. یعنی کہاں ہے وہ میرے صحابہ جنہوں نے حدیبیہ کے وقت پر بیعت رضوان کی تھی, اپنی جان کی بازی لگانے کی, کہ جنہوں نے وہاں پر حضرت عثمان کی شہادت کی غلط خبر کے آنے پر اپنی جان کی بازی لگانے کی بیعت کی, تو ان کو آواز لگاؤ. وہ کہاں چلے گئے, ابھی کام ہے, ابھی تمہارا جان کی بازی لگانے کا موقع ہے, آواز دو ان کو. فقال عباس, حضرت عباس نے آواز دینا چالو کی. وکان رجلن سیتن, بہت بڑی آواز تھی. جلالین کے حاشیے میں کسی جگہ ہے, 8 میل تک ان کی آواز جاتی تھی چچا عباس کی, اور چتے کے سامنے کھڑے ہو کر چلاتے تھے تو چتے کا پتا پھٹ جاتا تھا, ایسی آواز تھی چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اے تو انہوں نے چلانا شروع کیا, اور اس دن بیالا سوتی, اور میں نے اپنی بلند آواز سے لوگوں کو پکارنا شروع کیا, اینا اصحاب السمرا, کہاں گئے بہتری زوان میں کیکڑ کے نیچے بیعت کرنے والے. فقال واللہ, جب میری آواز سنی تو سب صحابہ جو ادھر ادھر منتشر دے سب واپس آنے لگے, سب جمع ہونے لگے. لکأن اطفتهم حين سمعوا صوت اطفت البقر على اولادها, چچا عباس کہتے ہیں کہ وہ اس طرح رجوع کر کے لوٹ کر کے, اطفت ان کے معنی لوٹنا رجوع کرنا, وہ اس طریقے سے لوٹ لوٹ کے دوڑ دوڑ کے آنے لگے جب انہوں نے میری آواز سنی, تب جس طریقے سے گائے اپنے بچوں پر دوڑ پڑتی ہے, یعنی ایک گائے اپنے بچے کی طرف جب کیسے بے تحاشا دوڑتی ہے, سمجھو کہ گائے کا بچہ یہاں ہے اور گائے وہاں ہے اور یہاں کسی نے بچے کو چھیڑا, تو گائے کیسی دوڑ کے بے تحاشا آئے گی, بیچ میں کوئی آیا اس کو پر بھی دھیان نہیں دے گی اور ایک دم دوڑ کے آ جاتی ہے. اس طرح یہ تمام صحابہ جہاں تھے وہاں سے بے تحاشا دوڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جمع ہو گئے. فقالوا یا لبیک یا لبیک, حضور ہم حاضر ہے, ہم حاضر ہے آپ کی آواز پر. حضرت عباس نے حضور کے کہنے سے آواز لگائی تھی, حضور نے فرمایا فقتلوا الکفار, چلو کٹنگ چالو کرو, سامنے یہ سب دشمنان موجود ہیں, چالو کرو. والدعوت فی الانصار, اور حضور نے, اور انصار بھی آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے لگے, انصار بھی آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے لگے. کیسے پکارنے لگے؟ یا معاشر الانصار، یا معاشر الانصار، اے انصاریو، اے انصاریو، ہمت سے کام لو، چلو آ جاؤ، جمع ہو جاؤ، آواز لگانے لگے. پھر انصار میں بھی مختلف قبائل ہیں، تو عمومی اعلان کے بعد خصوصی اعلان کیا؟ پھر پکارنے کو مختصر کیا گیا بن الحارث ابن الخزرج کے اوپر. بن الحارث ابن الخزرج یہ بڑا قبیلہ تھا انصار کا، تو پہلے عمومی اعلان، پھر ان کے لیے خصوصی اعلان کہ آ جاؤ بھائی، سب جمع ہو جاؤ، سب جو ہے آ کر کے حضور کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے. فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگے، ہاں لیے کہ وہ اپنے خچر کے اوپر تھے. کل متطاول علیہا الی قتالہم، اس کے دو مطلب. ایک مطلب تو یہ کہ خچر پر گردن اونچی کر کے دیکھنے والے کی طرح بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ایک آدمی اونچی گردن کر کے کیسے بیٹھتا ہے، تو حضور بھی اپنے خچر مبارک پر گردن اونچی کر کے جلوہ افروز تھے تاکہ پورے میدان کا نظارہ کیا جا سکے، پورے میدان کا کیا حال ہے اس کو اچھی طریقے سے دیکھ سکے. دوسرا ترجمہ، جس طرح طاقتور قابو یافتہ سوار خچر پہ جمع ہوتا ہے، اس طرح متطاول، اولو الطول منکم، اس سے یہ لفظ متطاول، یعنی جس طرح طاقتور قابو یافتہ آدمی کہتے ہیں نا کہ میری گاڑی پر میں ایسے جم کے بیٹھتا ہوں، بس میری گاڑی میرے لیے سب کچھ ہے، میرا گھوڑا میرے لیے سب کچھ ہے. بعض لوگوں کو برابر بیٹھنا نہیں آتا گاڑی کے اوپر، اور بعض لوگ گاڑی پر ایسے جم کے بیٹھتے ہیں جیسے پورا گاڑی کے اوپر قابو ہے. یہ ہے کل متطاولی، کہ اپنے خچر پر طاقتور قابو یافتہ سوار کی طرح جمے ہوئے تھے. الی قتالہم، اور ان کی جنگ کی طرف حضور دیکھ رہے ہیں. فقال، ارشاد فرمایا حضور نے جنگ کی، کتنی پیاری تعبیر کی، ھذا حین حمی الوطیس، یہ ہیں لڑائی کے گرم ہونے کی لڑائی کے گرم ہونے کا موقع. وطیس کے معنی تنور، یعنی جب تنور میں چولہے میں آگ آپ دھیرے دھیرے محنت کر کے پھونک مار کے تیار کرتے ہیں، جب تنور اور چولہا تیار ہو جاتا ہے، کہتے بھائی آؤ تندور تیار ہے، کباب سیکنا چالو کرو، روٹی سیکنا شروع کرو، اس طرح. وطی الحمیس کیا مانا، حمی الوطیس کا کہ جنگ اب زوروں پر آ گئی، تندور گرم ہو گیا یعنی جنگ زوروں کے اوپر آ گئی، جنگ بڑھک گئی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کنکریاں لی، اپنے دستے بابرکات کے اندر کنکریاں لی. فرما بہن وجوہ الکفاری، اور ان کنکریوں کو کافروں کے چہروں کے سامنے پھینکا. دیکھو بدر میں بھی پھینکا تھا، ہنین میں بھی پھینکا کنکریوں کو. ثم قال، پھر حضور نے ارشاد فرمایا، انہزموا ورب محمد، محمد کے رب کی قسم وہ ہار گئے، وہ لوگ دشمن ہار گئے محمد کے رب کی قسم. اس کو یا تو چچا عباس کا قول لو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بظاہر یہی معلوم ہو رہا ہے کہ حضور نے یہ جملہ فرمایا ہو، یہ نیک فالی کے طور پر ارشاد فرمایا، ان ہضمو و ربی محمد، اور خوشخبری ایڈوانس دے رہے ہیں، پیشگی خوشخبری دے رہے ہیں، اور جو ہے نیک فالی لے رہے ہیں کہ وہ ہار گئے، یعنی کنکری کیا پھینکی کہ وہ لوگ ہار گئے، بس نیک فالی لے لی. فواللہ، خدا پاک کی قسم، راوی کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی قسم، کافروں کی ہار ان چند کنکریوں کے پھینکنے کی وجہ سے تھی، کافروں کی ہار ان چند کنکریوں کے پھینکنے کی وجہ سے تھی. یعنی کہ ہم لوگوں نے کوئی جنگ تھوڑی، کوئی خاص لڑائی نہیں ہوئی، یہ جو ہار گئے دشمن، یہ حضور کی کنکر مبارک کی برکت سے ہار گئے. فما زلت ارى حدهم قليلا وامرهم مدبرا، حد کے معنی تلوار کی دھار، تیز ترار تلوار اور نیزے. اور کلیل کے معنی آتے کند پڑ جانا, بٹھی ہو جانا, ٹوٹ جانا, چلنے میں دھیمی پڑ جانا. اور راوی کہتے ہیں کہ میں برابر دیکھ رہا ہوں ان کافروں کی تلواروں کو کہ وہ کند پڑ گئی, ڈھیلی پڑ گئی, ہلکی ہو گئی. یعنی پہلے دشمنوں کی تلوار جو بہت تیزی سے چل رہی تھی, سب کی تلواریں ڈھیلی پڑ گئی, ہلکی پڑ گئی, اور ان کی دھار کند ہو گئی. وہ امرہم مدبرا, اور وہ لوگ ان کا معاملہ بھاگنے کا ہوا, یعنی سب لوگ میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے, سب شکست خوردہ ہو گئے. وہیں آگے ہے نا, ثم ولیتم مدبرین فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا وہیں پر ہے, انہیں نہیں کے واقعے میں ایسا تو نہیں کہ عذاب کی آیت کے ساتھ خلط ہو گیا. پڑھو آیت کو, اذا عجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. پھر سکینتہ بہرحال ہنین کی یہ ابتدائی جو شکست کی کچھ حالت معلوم ہو رہی تھی وہ امتحان صحابہ فاتح بن گئے اور بہت بڑی مقدار میں غنیمت حاصل ہوئی. یہ معجزہ ہے کہ ہنینیوں کا اتنا بڑا لشکر جرار ان کی آنکھوں میں ایک مٹھی کنکر پہنچ جائے, یہ ہے معجزہ. بدر کے اندر تو کافر صرف 1000 تھے اور یہاں تو ہنینیوں کی تعداد تو بہت بڑی تھی. سب کافروں کی آنکھوں کے اندر کنکر کا پہنچ جانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. چلو حضرت ابو اسحاق تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں کہا, اے ابو عمارا, کیا تم لوگ ہنین کے دن بھاگے تھے؟ ہر طرح کے تبصرے کرنے والے ملتے ہیں کہ کیا تم لوگ ہنین کے دن بھاگ گئے تھے میدان چھوڑ کر کے؟ تو دیکھو یہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت, وہ سمجھ گئے کہ اگر میں ہاں کہوں گا تو عموم کے اندر حضور بھی شامل ہو جائیں گے. قرآن میں ہے کہ ثم ولیتم مدبرین, نہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں بھاگے تھے, ہاں کہنے جاتے تو عموم میں حضور بھی آ جاتے. اسی لیے انہوں نے بہت ذہانت سے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ لا واللہ ما ولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں, حضور کہاں بھاگے تھے؟ دیکھو پہلے حضور کا استثنا کر لیا کہ اللہ پاک کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے تھے. اس کو کہتے ہیں ذہانت اور ہوشیاری کہ پہلے حضور کو اس عمومی سوال سے الگ کر لیا. اور واقعہ بھی یہی تھا کہ حضور نے پیٹھ نہیں پھرائی تھی, حضور تو آگے بڑھ رہے تھے. اور جو صحابہ کرام بھی میدانے سے ہٹ گئے تھے ان کا معاملہ بھی جیسا کہ ابھی بتلایا, الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه کے مصداق تھا. ولیکن اب حقیقت بتلاتے کہ ولیتم مدبرین میں ہوا کیا تھا وہ بھی سمجھ لو. کیا ہوا؟ خرج شبان اصحابہ, نوجوان صحابہ آگے بڑھ رہے تھے, ان کے پاس زیادہ ہتھیار بھی نہیں تھے, نوجوان صحابہ, اور زیادہ ہتھیار بھی نہیں. فلقوا قوما رماتا, اور ان کی مٹھ بھیڑ ہو گئی تیر انداز قوم سے. انہیں نہیں, لوگ تیر اندازی میں بڑے ماہر, کہا ان کی مٹھ بھیڑ ہو گئی تیر انداز قوم سے, یعنی تیر انداز ہنینیوں نے ان پر حملہ کر ڈالا. اور کیسے تیر انداز تھے؟ کہ ان کا کوئی تیر زمین پر گرتا نہیں تھا, لا یکاد یسکت لہم سہمن, کوئی تیر ان کا بیکار نہیں گرتا تھا, اتنے نشان باز, ہر تیر کسی کو لگے, ایسے ماہر فن تیر انداز. اسی لیے سب میدان سے ادھر ادھر ہو گئے, ہویا ان کا کوئی تیر زمین پر گرتا نہیں تھا, خطا نہیں کھاتا تھا, سب آ کر نشانے پہ لگتا تھا. فرشقوہم رشقا, انہوں نے زوردار تیر برسانے شروع کر دیے, انہوں نے زوردار تیر برسانے شروع کر دیے. ما یکادون یخطئون, اور وہ خطا بھی بالکل نہیں کرتے تھے, یعنی ان کے تیر برابر ٹھیک آ کے لگتے تھے, کوئی خطا بھی نہیں ہوتی تھی ہنینیوں کے تیر. اس لیے نوجوان صحابہ جن کے پاس ہتھیار کم دے, وہ لوگ ذرا ادھر ادھر ہوئے, کہاں ادھر ادھر ہوئے. فاقبلوا هناك الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ لوگ وہاں سے ہٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. وہاں سے ہٹ کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. یہ ہے واللیت مدبرین کا مطلب, کہ جہاں تھے وہ لوگ محاذ پر, وہاں سے ہٹ کر کے کہاں آ گئے, جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں کے اوپر آ گئے. اور حضور کہاں تھے؟ کہا حضور اپنے سفید رنگ کے وہ دلدل خچر کے اوپر تھے, اور ابو سفیان ابن حارث قیادت کر رہے تھے, یقودہ یعنی آپ کی لگام, خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھے. دیکھو پیچھے حضرت عباس کا آیا, یہاں حضرت ابو سفیان کا آیا, کہ انہوں نے حضور کے خچر کی لگام پکڑی. دیکھو یقود کہتے ہیں آگے سے کھینچ کے چلنے والے کو, تو کہا کہ وہ حضور کے خچر کی لگام پکڑ کے آگے چل رہے تھے. فنزل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے نیچے اترے. واستنصر, اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی. کیا دعا؟ اور دعا مانگ کر کے کیا کہا؟ ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب. دیکھو دونوں مصرے میں اخیر میں با ہے, وزن شعر ہو گیا تو اشکال ہوگا نا, وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ, شعر تو نبی کو آتے نہیں, اور دیکھو یہ شعر ہو گیا, ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب. تو شرح اس کا حل یہ بیان کرتے ہیں کہ وزن شعری پر کلام کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے بالکل خلاف تھا, لیکن ایک اتفاقاً اس طرح وزن شعری جیسا کلام زبان اقدس کے اوپر آ گیا اس سے شاعری آتی ہے, ایسا نہیں کہا جائے. جیسے کہ آپ نے کبھی کوئی شعر کہہ دیا, نورے بیٹھے ہوئے تھے, خیال کی دنیا میں چل پڑے, اور چلتے چلتے کہہ دیا کہ پانی پوری کیا کہوں اس کو, کھاتے جاوے اور پگھلتے جاوے, کہا واہ واہ کیا شعر کہا. اب دوسرے دن کہنے لگے کہ آپ تو شاعر عصر ہو, زمانے کے بڑے شاعر ہو. ارے کبھی کبھار ایکاد اس طرح بے تکا تک بندی کوئی بنا دی, اس سے کوئی شاعر تھوڑا ہی ہو جاتا ہے. تو گویا کہ یہ کبھی اتفاقی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اقدس کے خلاف ایک کلام ظاہر زبان سے جاری ہو گیا. سوال دوسرا یہ کہ دادا عبد المطلب کا نام کیوں لیا, عبداللہ اپنے ابا کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو دراصل دادا عبد المطلب بزرگی میں مشہور تھے, شجاعت میں مشہور تھے, حضور کے ابا جان اتنے مشہور نہیں تھے, وہ کم عمر میں انتقال کر گئے تھے, اسی لیے حضور نے دادا جان کی طرف نسبت کی. اور یہ جملہ غازیانہ انداز میں حضور نے ارشاد فرمایا, اس کو غازیانہ للکار کہتے ہیں, غازی کی للکار کہا جاتا ہے, یہ فخر اور مباحت کے طور پر نہیں ہے کہ میں ایسا نبی ہوں کہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. ثم صفہم, پھر حضور نے صحابہ کی زوردار سب بندی کی اور پھر جو ہے ان کے اوپر ایسا مقابلہ ہوا کہ ہنینی لوگ میدان چھوڑ کر کے بھاگنے کے اوپر مجبور ہو گئے. جی, شجاع یحاذی بہ, اسی سلسلے کے اندر ایک روایت میں یوں آیا, وفی روایت لہما, کہ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کہتے ہیں, کننا واللہ اذا احمر البأس, جب جھنگ لال ہو جاتی تھی, یعنی جھنگ بہت شدت کی ہوتی تھی, زوردار دشمنوں سے مقابلہ ہوتا تھا, نتقی بھی, تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی حفاظت حاصل کرتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی حفاظت حاصل کرتے تھے. یعنی کہ یہ جنگ ہنین کا تکملے کے طور پر یہ بات بیان کر رہے ہیں حضرت براء, کہ جب جنگ زوروں پر ہو, تیز جنگ دشمنوں سے لڑی جا رہی ہو, تو ایسے موقع کے اوپر کسی غازی پر اگر دباؤ ہے کہ بھائی دشمن میرا پیچھا کر رہے ہیں, میری جان کا خطرہ ہے, دشمن سے مقابلہ زوردار کا ہے, تو مجاہد وہ غازی کیا کرتے, حضور کے پاس آ جاتے اور حضور کے پاس آ کر کے حفاظت حاصل کرتے تھے. اب جنگ سخت گرم ہو اور اس وقت حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کوئی آدمی اپنی حفاظت حاصل کر لے رہے, تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضور سب سے بڑے شجاع ہے, سب سے بڑے بہادر ہے. اس لیے کہ آدمی دباؤ کے موقع پر کسی بہادر کے پاس جاتا ہے, بزدل کے پاس تھوڑا ہی جاتا ہے. تو کہا کہ جب ہم میں سے کسی پر دباؤ بڑھتا جنگ میں, تو ہم جا کر حضور کے پاس حفاظت حاصل کر لیتے. نتقی بھی کا یہ مطلب, بعضوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ حضور کی ذات گرامی کے پاس پہنچ جاتے تو حضور کی برکت سے اللہ کی مدد ہم کو حاصل ہو جاتی اور ہماری حفاظت ہو جاتی. پھر آگے فرماتے ہیں کہ بہادر کس کو کہتے, وَإِنَّ الشُّجَاع, بہادر کس کو کہتے ہیں ہمارے اندر, لَلَّذِي يُحَاذِي بِهِ, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کھڑے رہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر آزو بازو میں کھڑا رہے, وہ سب سے بڑا بہادر. کیوں حضور کے قریب کھڑے رہنے والا سب سے بڑا بہادر؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ, جو بھی مجاہد پہنچے گا, غازی پہنچے گا, یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس کو اللہ پر کامل اعتماد ہے. اسی لیے تو وہ حضور کے پاس پہنچا, باقی جو ہے کوئی ہتھیار کی طرف پہنچتا ہے, کوئی پہاڑ کی طرف پہنچ جاتا ہے, کوئی پہاڑ کی اوٹ میں آڑ میں پہنچ جاتا ہے, لیکن وہ بھاگ کے آ گیا کہاں, جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, اس جگہ کے اوپر. تو کہا ایسے موقع پر ہم حضور کے پاس حاضر ہونے کی کوشش کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت باری تعالیٰ پر کامل اعتماد کی برکت سے تھی, تو ہمیں بھی جو ہے وہ برکت حاصل ہو جاتی. دوسری ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ دشمن کا اصل نشانہ حضور کی ذات ہوتے, اصل نشانہ کون ہوتا؟ حضور کی ذات. اب اس وقت جو حضور کے بازو میں کھڑا رہے وہ بڑا ہمت والا ہے, اس لیے کہ دشمن کا پورا نشانہ حضور پر, جو بھی حضور کے ارد گرد کھڑا ہوگا وہ بھی دشمن کے نشانے کے اوپر ہوگا. لہذا ایسے موقع کے اوپر وہی اصل بہادر جو حضور کے برابر کھڑا رہے ہوئے, اور ظاہر ہے کہ حضور کو کامل اعتماد اللہ کے اوپر, کامل توکل اللہ پر, تو اس کی برکت سے اللہ کی نصرت اور مدد بھی حضور کے ساتھ, لہذا جو حضور کے قریب پہنچ گیا اس پر بھی اللہ کی نصرت اور مدد. جی,
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال, فحضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فولى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غش رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن بغلته ثم قبض قبضة من تراب من الأرض ثم استقبل به وجوههم فقال شاهدوا وجوهكم لما خلق الله من الإنسان
فما
فما خلق الله منه الإنسان إلا ملأ عينيه تراب بتلك القبضة فولى مدبرين فهزمهم الله وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين رواه مسلم رواه مسلم رحمه الله.
یہی حضرت سلمہ ابن الاقوع رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کا غزوہ کیا. صحابہ کرام ادھر ادھر ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ادھر ادھر ہو گئے, فولا پٹ پھرائی یعنی اپنی جگہ سے ہٹ گئے, ادھر ادھر ہو گئے. فلما گشو, گشو کے معنی یہ ہیں کہ دشمن حضور پر چھا رہے تھے یعنی گھیر رہے تھے, حضور کے قریب آ رہے تھے. جب دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر رہے تھے چھا رہے تھے تو حضور اپنے خچر مبارک سے اترے اور زمین سے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی, پھر کافروں کے منہ کے سامنے اس کو پھینک مارا. ایک مٹھی مٹی کافروں کے منہ کے سامنے پھینک ماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا فرمایا, شاہت الوجوہ, دشمنوں کے چہرے بگڑ جاوے. دشمنوں کے چہرے بگڑ گئے, دشمنوں کے چہرے خراب ہو گئے. بس یہ جملہ فرما کر کے حضور کا مٹھی پھینکنا تھا. فما خلق اللہ منہم انسانا, حضور نے ان میں اللہ نے ان میں سے کوئی ایسا انسان پیدا نہیں کیا کہ جس کی دونوں آنکھ میں مٹی پہنچ گئی ہو اس مٹھی سے. یعنی جتنے بھی انسان دشمنوں کے سامنے موجود تھے ہر ایک کی آنکھ میں وہ مٹی پہنچ گئی, یہ تھا معجزہ. فولو مدبرین, سب پیٹ پھرا کے بھاگے, اللہ نے ان کو شکست دے دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی غنیمت کے مال کو مسلمان کے درمیان میں تقسیم کیا. کہاں تقسیم کیا؟ ابھی بتلائے تھے چند دن پہلے, مقام جعر رانہ میں, جہاں سے عمرے کا احرام باندھا پھر حضور نے اور راتوں رات مکہ تشریف لا کے عمرہ کیا. بتلایا تھا کہ وہاں عمرہ, بڑا عمرہ کہتے اس جگہ کو, وہ مقام جعر رانہ میں حضور نے غنیمت کا مال تقسیم فرمایا. چلو, کنانتی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی جنگ میں شامل تھے. اب اس جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں ارشاد فرمایا. کون تھا یہ آدمی؟ ممن ماہو, جو حضور کے ساتھ تھا یعنی اسلامی لشکر میں تھا. یدعی الاسلام, اسلام کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں, حقیقت میں منافق تھا. قزمان اس کا نام تھا. تو حاذا من اہل النار, حضور نے اس قزمان کے بارے میں لوگوں کو کیا فرمایا؟ یہ جہنمی ہے, یہ شخص جہنمی ہیں, یہ حضور نے ارشاد فرمایا. فلما حضر القتال, جب جنگ حاضر ہوئی یعنی جنگ شروع ہوئی, تو یہ قزمان تو بہت زوردار جنگ کر رہا ہے, تیز مقابلے کر رہا ہے دشمنوں سے, اور اس کے بدن کے اوپر زخم بھی بہت لگے. اب دو چیزوں میں ظاہر میں تعرض ہو رہا ہے, حضور کا یہ فرمانا کہ یہ جہنمی ہے, اور حال یہ ہے کہ یہ آدمی زوردار دشمنوں سے مقابلہ کر رہا ہے اور زخم پہ زخم کھا رہا ہے, لیکن دشمنوں سے زوردار مقابلہ کر رہا ہے, یعنی کتنا بڑا نیک عمل کر رہا ہے, اور حضور اس کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جہنمی ہے. یہ تعرض ہوا, تضاد ہوا, یہ چیز صحابہ کے لیے اشکال کی ہوئی. ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, یعنی صحابہ میں سے, اور آ کے کہہ رہے ہیں, اے اللہ کے رسول, دیکھو جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا نا کہ وہ جہنمی ہے, الذی تحدثو, جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا نا کہ وہ جہنمی ہے, قد قاتل فی سبیل اللہ من اشد القتال, اس نے تو اللہ کے راستے میں بڑی بھاری جنگ کی. تو ایک صحابی آ کر کے حضور کو تعجب سے حالات سنا رہے کہ حضور آپ نے جن کے بارے میں فرمایا تھا نا جہنمی, وہ تو بہت زوروں سے لڑ رہا ہے اور اس کے بدن پہ زخم کھا رہا ہے, تعجب سے کارگزاری سنا رہے. فقال, حضور نے دوبارہ فرمایا, اما انہ من اہل النار, دھیان سے سنو, وہ جہنمی ہی ہے. دوبارہ بھی حضور نے یہی فرمایا, فقاد بعض الناس يرتابوا, قریب تھا کہ بعض لوگ شک میں پڑ جاوے. کائی کا شک؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو جہنمی کہنا, اس کے بارے میں لوگ شک میں پڑ جاوے کہ آدمی تو کتنے بڑے بڑے نیک اعمال کر رہا ہے, اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا, دشمن سے زوروں کا مقابلہ کر رہا ہے, اور حضور فرمائے کہ جہنمی. تو نعوذ باللہ, بعض لوگ حضور کے ارشاد کے بارے میں کہ یہ سچا ہے کہ سچا نہیں ہے, اس بارے میں شک میں پڑنے کے قریب ہو گئے. بس ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ کسی کی بات اگر ظاہری حالات کے خلاف ہو تو بڑے سے بڑے بزرگ کی بات بھی لوگ جلدی ماننے تیار ہوتے نہیں ہیں, جب ظاہری حالات کے خلاف ہو. یہاں یہی ہو رہا ہے کہ ظاہری حالات کیا کہ وہ زوردار مقابلہ کر رہا ہے, زخم پہ زخم کھا رہا ہے, اور جو ہے جنتیوں والا عمل کر رہا ہے, اور حضور فرما رہے کہ جہنمی. یہ چیز لوگوں کے لیے شک کی ہو گئی, اور قریب تھا کہ جو ہے لوگ شک میں پڑ جائے حضور کے ارشاد کے بارے میں. فبینما ہوا علی ذلک, اس درمیان کے اندر کہ وہ اس حال میں تھا, جب اس شخص کو زخموں کا درد ہونے لگا, چونکہ بہت زخم اس نے کھائے تھے, زخموں کا درد اس کو ہونے لگا, تو فاہوا بیدہ الی کنانتہ, کنانتن کے معنی ترکش, جس میں تیر بھرتے ہیں نا وہ پیچھے رکھتے ہیں, وہ ترکش کنانتن, تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اپنے ترکش کی طرف, یعنی ہاتھ اس نے بڑھایا جس میں تیر تھا وہاں پیچھے ہاتھ لے گیا, فنتز اسہمن, اور اس میں سے ایک تیر اس نے نکالا. بعض روایت میں ہے بہت سارے تیر نکالے, ایک نہیں متعدد تیر اس نے نکالے, فنتزا سہمن, یعنی ایک ساتھ کئی تیر اس نے ترکش میں سے نکالے, فنتہر بہا, اور ان تیروں کو اپنے سینے میں گھسا دیا, اپنے نہر اس کو کہتے ہیں, یہاں گلے کے اندر سینے کے اوپر سارے تیر گھسا دیے اس نے, جتنے نکالے تھے اتنے, گویا خودکشی کر لی اس آدمی نے. یہ اس کا خلاصہ. بخاری کی بعض روایت کے اندر یوں بھی آیا ہے کہ اس نے کھنجر یا اپنی تلوار زمین پر رکھی. کیسے رکھی؟ کہ دستے والا حصہ یہاں نیچے رکھا, اور جو اس کا نوک والا حصہ ہے یوں اوپر رکھا, اور خود اس کے اوپر وہ گر گیا, دبا کر گئے, گویا کہ یہ جگہ کے اوپر اس نے خنجر تلوار آر پار کر ڈالے, اس طرح اس نے خودکشی کر ڈالے. بس جب خودکشی کر لی تو اب صحابہ کو یقین ہو گیا کہ یہ تو جہنمی ہے, خودکشی کرنے والا. اسی لیے کہ مرد مومن زخموں کے درد سے خودکشی نہیں کرتا, وہ تو زخموں کو اللہ کے واسطے برداشت کرتا ہے, سہن کرتا ہے, لیکن اس نے برداشت نہیں کیا اور خودکشی کر لی. اور خودکشی کرنا دلیل تھی کہ آدمی جہنمی. بس جب یہ منظر دیکھا, فاشتد رجال من المسلمین الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو مسلمانوں میں سے کچھ حضرات دوڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, دوڑے دوڑے آئے حضور کی خدمت میں. کیوں دوڑے دوڑے آئے؟ کہ حضور آپ نے ظاہری حالات کے خلاف جو بات فرمائی تھی نے وہ ہو کے رہی. آپ نے ظاہری حالات یہ ہے کہ یہ جنتی عمل کر رہا ہے اور آپ نے فرمایا یہ جہنمی, تو بس ایسا ہی ہوا. اس بات کی اطلاع دینے کے لیے صحابہ دوڑے دوڑے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. فقالوا یا رسول اللہ صدق اللہ حدیثک, صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول, اللہ نے آپ کی بات کو سچا کر کے دکھلایا, آپ کی بات 100% سچی نکلی. قد انتحر فلان وقتل نفسہ, فلان قزمان نے تو اپنا سینہ چیر ڈالا اور اپنے آپ کو قتل کر ڈالا, خودکشی کر ڈالی. دیکھو خودکشی یہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ دائمی اس کے لیے جہنم ہے, لیکن اگر وہ مومن ہے تو ایک لمبے عرصے تک خودکشی کی سزا بھگت کر کے وہ جنت میں آئے گا. یہ راجح اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے. اللهم اكبر اللهم اكبر. لا اله الا الله سبحانه وتعالى. اللهم رب هذا البلد وكتابه وسلم على محمد الوسيله والفضيله والدرجه وارزقنا شفاعة يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. تو آ کر کے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو سچا کر کے دکھلا دیا، اس نے اپنا سینہ چیر کر اپنے آپ کو قتل کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اشہد انی عبد اللہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا سچا پکا رسول ہوں. یا بلال کم فاذن، اے بلال اعلان کرو اس پورے مجمع کے سامنے کہ جنت میں صرف ایمان والا داخل ہوگا، کوئی منافق کافر جنت میں نہیں جائے گا. دوسرا اعلان کیا کروایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس دین کی فاجر آدمی کے ذریعے سے بھی ضرور مدد کریں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ فاجر آدمی کے ذریعے سے بھی اس دین کی ضرور مدد کریں گے. یعنی اس نے پورے دن جو کام کیا وہ کون سا تھا، دین اسلام کی مدد کرنے کا تھا. یہ منافق، دیکھو منافق سے بھی اللہ دین کا کام لے رہے ہیں، فاسق فاجر سے بھی اللہ دین کا کام لے رہے ہیں. تو کوئی دین کے معاملے کے اندر گھمنڈ نہ کرے، اللہ فاسق فاجر سے بھی اپنے دین کا کام لے سکتے ہیں. اب فاجر سے کیا مراد، شرا کہتے ہیں کہ نمبر ایک منافق مراد، بعض حضرات کہتے ہیں کہ ریا ان اچھے اعمال کرنے والے لوگ مراد ہے، یعنی جو لوگ بطور ریا اچھے اعمال کرتے ہو وہ لوگ مراد ہے. بعض کہتے ہیں کہ اچھے اور برے اعمال جن کے خلط ملت ہو، خلط عملا صالحا واخر سیئا، ایسے لوگ مراد ہیں کہ زندگی بھر کچھ نیک اعمال بھی کیے کچھ برے اعمال بھی کیے، لیکن زندگی کے آخری دنوں کے اندر کوئی ایسی بد عملی ہو گئی جس کی نحوست سے نعوذ باللہ خاتمہ بالخیر نہیں ہوا، ایسے لوگ بھی اس کے اندر مراد ہے. اور یہ جو اعلان کروایا اس کے بارے میں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی آدمی زبان سے نیکی کا دعویٰ کرے، بظاہر نیک عمل بھی کرے، لیکن اس کی نیت فاسد ہو، ایسے آدمیوں کے متعلق یہ خاص طور پر تنبیہ ہے کہ نیت اچھی ہو ظاہر میں نیک عمل کے ساتھ ساتھ، یہ بہت ضروری ہے. اور احوال اللہ اور رسول کے حکم کے تابع ہے کہ حالات کو نبی اور اللہ کے حکم پر چلنا ہے. دیکھو صبح کے اندر جو عبارت تھی اس کا ترجمہ، ودعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنائن، حضور نے برتن منگوایا، ففرغ فیہ من افواہ المزادتین، اور اس برتن کے اندر دونوں مشکیزے کے منہ سے پانی ڈلوایا، دونوں مشکیزے کے دہانے کھول کر کے حضور نے پانی ڈلوایا. وہ حضرت عوف والی روایت،